بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد حیات المسلمین جس سے ہم گزشتہ مجلس میں اسلام و ایمان سے متعلق پڑھ چکے ہیں آج ہم تحصیل و تعلیم علم دین یعنی دین کا سیکھنا اور سکھلانا اس سے متعلق مضامین پڑھیں گے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کا طلب کرنا یعنی اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے فائدے نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت شہری ہو یا دیہاتی امیر ہو یا غریب دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں سیکھے خواہ عربی کتابیں پڑھ کر خواہ اردو کی کتابیں پڑھ کر خواہ معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر خواہ معتبر وائزوں سے واعظ کہلوا کر اور جو عورتیں خود نہ پڑھ سکے اور نہ کسی عالم تک پہنچ سکے وہ اپنے مردوں کے ذریعے سے دین کی باتیں عالموں سے پوچھتی رہیں اس طرح نماز پڑھنی ہے غسل کے فرائض وضو کے فرائض نماز کے فرائض واجبات اور مفسدات جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مکروہات نماز روزے کے متعلق فرائض واجبات مکروہات روزہ یہ سب علم فرمایا کہ فرض کام کا علم حاصل کرنا فرض واجب کام کا علم حاصل کرنا واجب اور سنت موقع اعمال کا علم حاصل کرنا سنت موقع اور مستحب اعمال کا علم حاصل کرنا مستحب ہے لہذا فرائض واجبات اور سنن موقع کے علم حاصل کرنے میں کوتاہی بڑا گناہ اور جرم ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ذر یہ ایک صحابی کا نام ہے اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن پاک کی سیکھ لو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم دین کا سیکھ لو خواہ اس پر عمل بھی نہ ہو سکے یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے اس حدیث شریف سے علم دین حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوئی اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل نہ ہو سکا تو پوچھنے اور سیکھنے سے کیا فائدہ یہ غلطی ہے دیکھو اس میں صاف فرمایا ہے کہ خواہ عمل ہو یا نہ ہو دونوں حالت میں یہ فضیلت حاصل ہوگی اس کی 3 وجہ ہیں ایک تو یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو گمراہی سے تو بچ گیا یہ بھی بڑی دولت ہے دوسری وجہ یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تو عمل کی بھی توفیق ہو ہی جائے گی تیسری وجہ یہ کہ کسی اور کو بھی بدلا دے گا یہ بھی ضرورت اور ثواب کی بات ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی علم دین کی بات سیکھے پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھلا دے دیکھیے ہم صدقہ صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ کالا بکرا کاٹ دیا یا کسی کو خیر خیرات کر دیا لیکن بہت سی کام ایسے ہیں جو صدقے میں شمار ہوتے ہیں تو ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ سب سے افضل صدقہ ہے کہ کوئی آدمی علم دین سیکھے اور اپنے مسلمان بھائی کو سکھلا دے سبحان اللہ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ دین کی جو بات معلوم ہوا کرے وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بتلا دیا کرے اس کا ثواب تمام خیر خیرات سے زیادہ ہے خدا تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ ذرا سی زبان ہلانے میں 1000 روپے خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دور اور سے بچاؤ اس آیت کی تفصیل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی یعنی دین کی باتیں سکھلانا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھلانا فرض ہے نہیں تو اس کا انجام دوزخ ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والے کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہتی ہے ان میں یہ چیزیں بھی ہیں ایک علم دین جو سکھلایا گیا ہو یعنی کسی کو پڑھایا ہو یا کوئی مسئلہ کسی کو بتایا ہو اور اس علم کو پھیلایا ہوا مثلا دین کی کتابیں تصنیف کی ہوں یا ایسی کتابیں خرید کر وقف کر دی ہوں یا طالب علموں کو دی ہوں یا طالب علموں کو کھانے کپڑے کی مدد دی ہوں جن سے بھی علم دین پھیلے گا اور یہ بھی مدد دی کہ اس پھیلانے میں ساجی ہو گیا اور دوسرے نیک اولاد جس کو چھوڑ کر مرا ہو. یعنی کہ طالب علموں کو دینا بھی صدقہ جاریہ ہے مگر مدارس کو خیرات دینا صدقہ جاریہ ہے. زکات اور صدقات وغیرہ مدارس کو دینا صدقہ جاریہ ہے جو بڑھنے کے بعد بھی ان کے کام آئے گا, کیونکہ جو طلباء کرام عالم بن کے نکلیں گے پھر اوروں کو علم دین سکھلائیں گے, ان کے ذریعے دین پھیلے گا. اس طرح یہ قیامت تک پھیلتا رہے گا تو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا بھی اجر و ثواب اس امداد کرنے والے کو ضرور ملے گا. بجائے پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کے اور کبوتر چوک پہ کبوتر کو دانے ڈالنے سے اور چیل کووں کو چیچڑے کھلانے سے, یہ کتنی اچھی بات ہے. چیل کووں کو کھلانا تو کہیں حدیث میں ثابت نہیں, اور نہ ہی جو ہے یہ کبوتر چوک بنانا یہ کوئی دین تو نہیں ہے. کہاں ہم اپنا پیسہ سب کا سمجھ کر ضائع کر رہے ہیں, پیشہ ور بھکاریوں کو دینا منع ہے وہاں دے رہے ہیں. بجائے اس کے مدارس کو مساجد کو خانقاہوں کو جو صحیح کام جہاں سے دین کا ہو رہا ہے وہاں دینا چاہیے تو اس کا انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو جائے گا, جس کی بدولت ہے یہ سب علم دین سیکھنے اور سکھانے کی بدولت. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اولاد والے نے اپنی اولاد کو کوئی دینے کی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب یعنی علم سے بڑھ کر ہو. علم دین سے بڑھ کر کوئی دولت ایسی دولت نہیں ہے اس کے بڑھ کر کہ جو کسی نے اپنی اولاد کو دی ہو. کروڑوں روپے کی فیکٹری لاکھوں اربوں روپے کا کام بھی بنا کے دے دیا لیکن اس کے آگے علم دین کے آگے بالکل حقیر ہے, ہیج ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص تین بیٹیوں کی یا اسی طرح تین بہنوں کی عیالداری یعنی ان کی پرورش کی ذمہ داری کرے پھر ان کو علم دین سکھلاوے اور ان پر مہربانی کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے فکر کر دے یعنی ان کے رشتے ہو جائیں جس سے وہ پرورش سے بے فکر ہو جائیں, اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دے گا. ایک شخص نے دو کی نسبت پوچھا یعنی دو بہنوں کی نسبت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو میں بھی یہی فضیلت ہے. پھر ایک شخص نے ایک کی نسبت پوچھا, آپ نے فرمایا ایک میں بھی یہی فضیلت ہے, کیونکہ اولاد تو اللہ کی دین ہے لہٰذا اگر دو ہوتے تو وہ دو کی بھی تربیت ویسی کرتا, تین ہوتے تو تین کی بھی ویسی تربیت کرتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ وہ ایک ترجیح اللہ تعالیٰ نے وہی فضیلت عطا فرمائے. ان احادیث میں اور اسی طرح بہت سی احادیث میں علم دین اور تعلیم دین یعنی دین کے سیکھنے اور سکھلانے کا ثواب اور اس کا فرض ہونا مذکور ہے. اصل سیکھنا اور سکھلانا تو وہی ہے جس سے آدمی عالم یعنی مولوی بن جائے, مگر ہر شخص کو اتنی ہمت اور اتنی فرصت اس لیے دین سیکھنے اور اتنی ہمت اور اتنی فرصت اس لیے میں دین سیکھنے اور سکھلانے کے ایسے آسان طریقے بتلاتا ہوں جس سے عام لوگ بھی اس فرض کو ادا کر کے ثواب حاصل کر سکیں. تفصیل ان طریقوں کی یہ ہے. نمبر ایک یہ کہ جو لوگ اردو حروف پہچان سکتے اور پڑھ سکتے ہیں یا آسانی سے اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں تو وہ ایسا کریں کہ اردو زبان میں جو معتبر کتابیں دین کی ہیں جیسے بہشتی زیور اور بہشتی گوہر اور تعلیم الدین اور قصد السبیل اور تبلیغ الدین اور تسهیل الموائد ان کے سلسلے کے بعد جتنے مل جائے ان کتابوں کو کسی اچھے جاننے والے سے سبق کے طور پر پڑھ لیں, اور جب تک کوئی ایسا پڑھانے والا نہ ملے ان کتابوں کو خود دیکھتا رہے اور جہاں سمجھ میں نہ آئے یا کچھ شبہ رہے وہاں پینسل وغیرہ سے کچھ نشان کر دے, پھر جب کوئی اچھا جاننے والا مل جائے اس سے پوچھ لے اور سمجھ لے, اور اس طرح جو حاصل ہو وہ مسجد یا بیٹھک میں بیٹھ کر دوسروں کو بھی پڑھ کر سنا دیا کرے اور گھر میں آ کر اپنی عورتوں اور بچوں کو سنا دیا کرے. اسی طرح جنہوں نے مسجد یا بیٹھک میں سنا ہے وہ بھی اس کو اپنے دھیان میں چڑھا کر جتنا یاد رہے اپنے گھر والوں میں آ کر گھر والوں کو سنا دیا کرے. الحمدللہ یہ سلسلہ تو بہت جگہ قائم ہے دین کی باتیں سننے اور سنانے کا, تو یہ سب اس میں شامل ہو گیا. اب تو خواتین براہ راست دین کی بات سن سکتی ہیں, پہلے زمانے میں یہ سلسلے نہیں تھے, رابطے نہیں تھے اس طرح کے. اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں دے دی ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، ان کے مواعظ ملفوظات ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں، خصوصاً بہشتی زیور، جو میں بار بار اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ اس کا ضرور مطالعہ رکھیں، اور مطالعہ ہمیشہ محاصرے کے ساتھ ہو کہ ہم نے یہ خوبی پیدا ہو گئی یا نہیں، ہمارا عمل اس بات پہ آ گیا یا نہیں، اور ہمارے اندر وہ کوئی خرابی کا بیان ہے تو خرابی تو ہمارے اندر نہیں ہے، اگر کمزوری ہے تو اس کو دور کیا جائے. اصل سننا سنانا یہی ہے، اصل علم دین حاصل کرنا یہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. نمبر دو، اور جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے وہ کسی اچھے لکھے پڑھے سمجھدار آدمی کو اپنے یہاں بلا کر اس سے اسی طرح وہی کتابیں سن لیا کریں اور دین کی باتیں پوچھ لیا کریں. اگر ایسا آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے تجویز ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اگر اس کو کچھ تنخواہ بھی دینا پڑے تو سب آدمی تھوڑا تھوڑا چندہ کر کے، چندے کے طور پر جمع کر کے ایسے شخص کو تنخواہ بھی دے دیا کریں. دنیا کے لیے بے ضرورت کاموں میں سینکڑوں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہو، اگر دین کی ضروری بات میں تھوڑا سا خرچ کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر ایسا آدمی جو تم کو دین کی باتیں بتلا دے، اور ایسی کتابیں اپنی عقل سے تجویز مت کرنا بلکہ کسی اچھے اللہ والے عالم سے مشورہ لے کر تجویز کرنا. یہ بات بہت اہم ہے کہ جو کتاب آپ پڑھیں اس کو علماء سے پوچھ لیں کہ یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے، کس کی نہیں لکھی ہوئی. گمراہ کن لوگ بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، اور بھٹکے ہوئے لوگ بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، اور سازشی لوگ بھی کتابیں لکھ کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اس لیے یہ راستہ تو بہت سوچ سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی منزل سے واپسی تو ہوگی نہیں. اگر بھٹک گئے، گمراہ ہو کر پہنچے تو پھر ہمیشہ کا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں. ایک کام پابندی سے کریں کہ جب کوئی کام دنیا کا یا دین کا کرنا ہو جس کا اچھا یا برا ہونا شریعت سے معلوم نہ ہو، اس کا دھیان کر کے کسی اللہ والے عالم سے ضرور پوچھ لیا کریں. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم جو کام کریں اس کے جائز ناجائز وغیرہ اور اس کا طریقہ شریعت کے مطابق معلوم کر لیا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے اور تمام معاملات درست رہتے ہیں. اور جو وہ بتلا دے اس کو خوب یاد رکھیں، اور دوسرے مردوں اور عورتوں کو بھی بتلا دیا کریں. اور اگر ایسے عالم کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو تو اس کے پاس خط لکھ کر بھیج کر پوچھ لیا کریں، اور جواب کے واسطے ایک لفافے پر اپنا پتہ لکھ کر یا لکھوا کر اپنے خط کے اندر رکھ دیا کریں، کہ اس طرح سے جواب دینا اس عالم کو آسان ہوگا اور جلدی جواب آ جائے گا. اب تو اور بھی زیادہ آسانی ہو گئی، ٹیلی فون کا دور آ گیا اور میسیجز وغیرہ کے ذریعے یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. ایک اس بات کی پابندی رکھیں کہ کبھی کبھی اللہ والے عالموں سے ملتے رہیں. اگر ارادہ کر کے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر اتنی فرصت نہ ہو اور ایسا عالم بھی پاس نہ ہو، جیسے گاؤں والے ایک طرف پڑے رہتے ہیں تو جب کبھی شہر میں کسی کام کو جانا ہو اور وہاں ایسا عالم موجود ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس چلے جایا کریں اور بیٹھ جایا کریں، اور کوئی بات یاد آ جائے تو اس سے پوچھ لیا کریں. یہ انتہائی عظیم الفرصت یا انتہائی سست لوگوں کے لیے بھی یہ ایک مشورہ ہے کہ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے، اتنی طلب نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو کم از کم اتنا کر لیا کریں کہ جب شہر جائیں، یعنی کہ ایسے موقع پر جائیں جہاں کسی عالم کے ہونے کا امکان ہو، تو اللہ والے عالم کا، تو وہاں تھوڑی دیر کو ہی اس کے پاس بیٹھ جائیں. انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں ہوگا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ ایک کام ضروری سمجھ کر یہ کیا کریں کہ کبھی کبھی مہینہ دو مہینہ میں کسی عالم کی صلاح سے، یعنی مشورے سے، کسی واعظ کہنے والے کو اپنے گاؤں یا اپنے محلے میں بلا کر اس کا واعظ سنا کریں، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف دل میں پیدا ہو کہ اس سے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ مختصر بیان ہے دین کے سیکھنے کے طریقوں کا، اور طریقے بھی کیسے بہت آسان. اگر پابندی سے ان طریقوں کو جاری رکھیں گے تو دین کی ضروری باتیں بے محنت حاصل ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ دو باتوں کا اور خیال رکھیں کہ وہ بطور پرہیز کے ہیں. ایک تو یہ کہ کافروں کے اور گمراہوں کے جلسوں میں ہرگز نہ جائیں. یہ کافروں اور گمراہوں کے ساتھ ساتھ یہ خصوصی بات یہ ہے، کافر تو ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، لیکن گمراہ لوگوں کا دعویٰ نہیں ہوتا کہ کس قدر گمراہ ہیں، کیسے بھٹکے ہوئے. اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا یا ان سے میل جول رکھنا، محبت کا معاملہ رکھنا انتہائی خطرناک ہے، چاہے وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. تو ان کے حقوق واجبہ جو ہے جیسے سال چھ مہینے میں کبھی ان سے مل لیے یا راستے مل گئے سلام دعا کر لی خیر خیریت پوچھ لی, بس اس سے زیادہ میل جول بھی نہیں بڑھانا چاہیے. اول تو کفر کی اور گمراہی کی باتیں کان میں پڑنے سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے, دوسرے بعض دفعہ ایمان کے جوش میں ایسی باتوں پر غصہ بھی آ جاتا ہے, پھر اگر غصہ ظاہر کیا تو بعض دفعہ فساد ہو جاتا ہے, بعض دفعہ اس فساد سے دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے, بعض دفعہ مقدمے کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے جس میں وقت بھی خرچ ہوتا ہے اور روپیہ بھی. یہ سب باتیں پریشانی کی ہیں, اور اگر غصہ ظاہر نہ کر سکے تو دل ہی دل میں گھٹن اور رش پیدا ہوتا رہتا ہے, خواہ مخواہ بیٹھے بٹھلائے غم خریدنے کا کیا فائدہ. لہذا ہدایت حضرت نے یہ دی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں, کہ اس میں بھی اکثر ویسی ہی خرابیاں ہو جاتی ہیں جن کا ابھی بیان ہوا. اور ایک بڑی خرابی ان دونوں باتوں میں اور ہے جو سب خرابیوں سے بڑھ کر ہے, وہ یہ کہ ایسے جلسوں میں جانے سے یا بحث کرنے سے کوئی بات کفر کی اور گمراہی کی ایسی کان میں پڑ جاتی ہے جس سے خود بھی دل میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اپنے پاس اتنا علم نہیں جو اس شبہ کو دل سے دور کر سکے, تو ایسا کام کیوں کرے جس سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا ڈر ہو. اور اگر کوئی خواہ مخواہ بحث چھیڑنے لگے تو سختی سے کہہ دو کہ ہم سے ایسی بات مت کرو, اگر تم کو پوچھنا ہی ضرور ہو تو عالموں کے پاس جاؤ. اصل بات یہ خرابی ہماری یہ ہے کہ ہم ہر سوال کا جواب دینا اپنے ذمے سمجھتے ہیں, ہر سوال کا جواب دینا ہمارے ذمے نہیں ہے. اگر کوئی بحث ہے, کوئی دین کی بات پوچھتا ہے, یہ عالموں کی ذمہ داری ہے, وہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے اور وہی اس کا جواب دینا بھی جانتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو اس کا ذمہ داری نہ سمجھے, ان کو کہہ دیں کہ بھائی عالم سے پوچھو. اگر ان سب باتوں کا خیال رکھو گے تو دو اور پرہیز رکھو گے تو دوا اور پرہیز کو جمع کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین کے تندرست رہو گے, کبھی دین کی بیماری نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. وعن عبید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا بین رجلین فقتل احدهما فی سبیل اللہ ثم مات الاخر بعده بجمعۃ او نحوها فصلوا علیہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قلتم؟ قالوا دعونا اللہ ان یغفر له ویرحمه ویلحقه لصاحبه. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله أو قال صيامه بعد صيامه لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان اخوت کرا دی تھی, بھائی بھائی بنا دیا تھا. ان میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا, اس کے بعد دوسرا بھی ایک ہفتے یا قریب ایک ہفتے کے بعد اپنے بستر پر انتقال کر گیا. صحابہ نے اس شخص کے نماز جنازہ پڑھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے نماز میں کیا پڑھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرمائے اور اس کو اس کے ساتھی کے پاس پہنچا دے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا اس کی وہ نمازیں کہاں گئیں جو اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ شہید ہونے کے بعد پڑھی ہے, اپنے ساتھی کے شہید ہونے کے بعد پڑھی, اور وہ عمل کہاں گیا جو اس نے اس کے بعد کیا؟ یا آپ نے یوں الفاظ فرمائے کہ اس کے وہ روزے کہاں گئے جو اس کے بعد اس نے رکھے ہیں؟ یعنی جب تم نے شہید کے برابر مرتبے پر پہنچنے کی دعا اس کے لیے کی ہے تو اس کے ان اعمال کا ثواب کیا ہوا, یعنی اس کا مرتبہ شہید سے زیادہ ہوا. پھر آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر دو شخصوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس فاصلے سے زیادہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. تشریف میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ دوسرے شخص کا درجہ شہید سے زیادہ ہوا بوجہ اس کے اعمال صالحہ کے جو اس نے کیے اس کی شہادت کے بعد, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ شہادت کا درجہ تو بہت زیادہ ہے اور اعمال سے خصوصاً جو جہاد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہو. جواب یہ ہے کہ دوسرا شخص بھی مرادف تھا, یعنی جہاد کی سرحد نگہبانی کیا کرتا تھا اور نیت اس کی شہادت کی تھی, پر اپنی نیت کے مطابق جزا دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں پانی پینے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. مشک سے منہ لگا کر پانی نہ پیئے, یا کوئی ایسا برتن ہو جس سے دفعتاً پانی زیادہ آ جانے کا احتمال ہو, یا اس برتن سے کوئی کیڑا سانپ بچھو وغیرہ آنے کا اندیشہ ہو. صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے. الحمدللہ الذی سقانا ارضا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. ترجمہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا پر ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا کڑوا نہیں بنایا. پانی پی کر اگر دوسرے کو دینا ہے تو پہلے دانے والے کو دے, پھر اسی ترتیب سے دور ختم ہو. اسی طرح چائے یا شربت بھی پیش کریں. دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں, اللہ مبارک لنا فی وزدنا منہ. ترجمہ, اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور یہ ہم کو اور زیادہ نصیب فرما, اور پلانے والے کو آخر میں پینا. مشروطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب سے نبوت تک کے بعض حالات میں تیسری روایت ہے. جب آپ 35 برس کے ہوئے, قریش نے خانہ کعبہ کی ازفر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. جب حجر اسود کے موقع تک تعمیر پہنچی تو ہر قبیلہ اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں. قریب تھا کہ ان میں لڑائی ہو جائے اور ہتھیار چلنے لگے. آخر اہل رائے نے یہ مشورہ دیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو سب میں پہلے آئے اس کے فیصلے پر سب عمل کرو. سو سب سے اول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. سب دیکھ کر کہنے لگے, یہ تو محمد ہے, امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قریش آپ کو نبوت سے پہلے امین کے لقب سے یاد کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں معاملہ پیش کیا. آپ نے فرمایا, ایک بڑا کپڑا لاؤ. چنانچہ لایا گیا. آپ نے حجر اسود اپنے دست مبارک سے اس کپڑے میں رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا آدمی اس چادر کا ایک ایک پلہ تھام لے اور خانہ کعبہ تک لا لے. جب وہاں تک پہنچا آپ نے خود اس کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کے موقع پر رکھ دیا. اس فیصلے سے سب راضی ہو گئے. اٹھانے کا شرف تو سب کو حاصل ہو گیا, اور چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب آدمی مجھ کو اس کے موقع پر رکھنے کے لیے اپنا وکیل بنا لے کہ فیض وکیل کا وہ منزلہ موکل کے ہوتا ہے, تو اس طرح رکھنے میں بھی سب شریک ہو گئے. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.